حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسنين، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان، أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. درود بھیجئے محمد وعلى محمد. الله أكبر يا رسول الله. يا علي مدى، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیز خداوند عالم کے حکم پر حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو بے آب و گیا صحرا میں چھوڑا، اور اس کے بعد خداوند عالم نے ان کے ذریعے سے توحید کے گھر کو وہاں تعمیر کروایا. توحید کا پرچم سرزمین حجاز میں حضرت ابراہیم کی اولاد کے ذریعے سے اور حضرت ابراہیم کے ذریعے سے جو ہے وہ لگ پایا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی توحید کی، دین کی بنیاد کو بچانے کی خاطر کربلا کو آباد کیا. لہذا حضرت ابراہیم کا تذکرہ زندہ ہے، فذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کانا صدیقا نبیا، اپنی کتاب میں حبیب ابراہیم کا تذکرہ کرو، چونکہ وہ سچے نبی تھے. تو اسی اعتبار سے جو وارث ابراہیم ہیں ان کا بھی تذکرہ تا قیامت باقی رہے گا. چونکہ ابا عبداللہ کہنے کا ایک مقصد امام حسین علیہ السلام کو، ابا عبداللہ، ابا کا ایک معنی باپ کا ہے، جیسے ابا الحسن یعنی حسن کا باپ، ابا الجواد جواد کا باپ، لیکن ایک معنی سرپرست کا ہوتا ہے. ابا الجواد اگر کہا جائے تو اس کا ایک معنی یعنی جتنے بھی شجاع ہیں ان تمام، جتنے بھی سخی ہیں ان سخیوں میں جو سب سے زیادہ سخی ہے اس کو ابا الجواد کہتے ہیں. اسی طرح امام حسین کا جو کنیت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، ابا عبداللہ، یعنی جتنے بھی خدا کی بندگی کرنے والے ہیں ان سب کی سرپرستی امام حسین کے پاس. کربلا کے بعد جتنا بھی خدا کو سجدہ ہوگا، خدا کی بندگی ہوگی، خدا کی عبادت ہوگی، خدا کی اطاعت ہوگی، یہ سب اس لیے ہوگی کہ اس بندگی کی بنیاد کو امام حسین نے اپنے خون سے سیراب کیا ہے. اللہم صل علی محمد و خب. اسی لیے امام حسین علیہ السلام کی یاد زندہ ہے. آج شب جمعہ بھی ہے، شب جمعہ تو مخصوصاً آپ مومنین امام حسین کو خصوصیت کے ساتھ یاد کرتے ہیں. آج ہماری گفتگو کا آخری سلسلہ بھی ہے. بس خداوند عالم امام حسین کے تذکرے کو زندہ رکھے ہوئے ہے، اور ہمیں اور آپ کو امام حسین کا تذکرہ زندہ رکھے ہوئے، ہماری اور آپ کی حیات، ہماری اور آپ کی زندگی، ہماری اور آپ کی عزت، ہماری اور آپ کی کرامت، ہماری اور آپ کی دوسری اقوام میں پہچان ابا عبداللہ الحسین کے ذریعے سے. اور یہ پہچان وہ ہے کہ جس کو جب امام عصر تشریف لے کر آئیں گے تو آنے کے بعد جو ابتدائی کلمات امام کی زبان پر جاری ہوں گے، ان ابتدائی کلمات میں جملہ مرحوم آیت اللہ بہجت کے مطابق، کہ خدا آیت اللہ بہجت پر اپنی رحمت کو نازل فرمائے، ان کا یہ جملہ ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو یہ جملہ ہوگا: الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، اے دنیا والو میرے جد حسین کو پیاسا مارا گیا تھا. ابتدائی کلمات میں سے ایک کلمہ ہے امام زمانہ کا، یعنی انا بقیت اللہ کی آواز اور صدا گونجنے کے بعد جب لوگ متوجہ ہوں گے کہ جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا وہ آ چکا ہے، تو پھر یہ پہچان ہے اپنی امام حسین کے ذریعے سے. بس امام حسین کی کربلا زندہ ہے، پائندہ ہے، تابندہ ہے، حیات بخشنے والی ہے. اسی حیات کے سائے میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اسی کے وجوہات پر آپ کے سامنے چند دن، تین دن بیان کیا، کہ جس کو خلاصتاً بیان کر دوں، کیوں کربلا زندہ ہے؟ اس لیے کہ مشیت الہی ہے. کربلا کیوں وجود میں آئی؟ ارادہ الہی کا زمین پر جو تحقق اور ظہور ہوا وہ امام حسین کے ذریعے. خدا اس وقت کیا چاہتا تھا وہ امام حسین نے کر کے دکھایا. کربلا کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو کام بھی کیا وہ محض خدا کی خاطر انجام دیا. کربلا اس لیے زندہ ہے کہ کربلا صالحیت کا سفر ہے. کربلا کے اندر اون عمل صالحا من ذکرنا انسا وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. کربلا اس لیے باقی ہے کہ کربلا کے اندر جامعیت ہے. کربلا کے اندر ہر چیز کا آپ کو پیغام ملے گا، عبرت بھی ہے، درس بھی ہے. درس اپنے کمال پر، کل اس پہ بات ہو چکی. کربلا کے اندر زندہ رہنے کی وجہ کربلا کے اسیروں کا اس کے اندر حصہ ہے. اگر یہ کربلا کے اسیر ان زحمتوں کو خدا کی خاطر برداشت نہ کرتے تو کربلا ختم ہو چکی ہوتی. ان اسیروں نے ان بلاؤں کو اپنے اوپر برداشت کیا تو کربلا زندہ ہے. ٹھیک، کربلا کی جامعیت ہے. اور اس کے بعد کل آپ کے سامنے بیان ہوا کہ کربلا چونکہ حق ہے، اس لیے چونکہ حق ہمیشہ باقی رہتا ہے لہذا کربلا باقی ہے. حق کے ساتھ باطل اپنی ایک نمود و نمائش پیدا کرتا ہے، لیکن باطل کی مثال قرآن میں خداوند عالم نے کیا بیان کی کل جو آپ کے سامنے بیان ہوا؟ جھاگ کی مثال. باطل حق کے ساتھ ساتھ نمودار ہوتا ہے، لیکن جو دوام حاصل ہے وہ حق کو حاصل ہے، حق باقی رہ جاتا ہے. باطل اٹھا، جولان میں آیا، اس کی حرکت، اس کی نمود ہم نے دیکھی، لیکن باطل ختم ہو کے رہ گیا. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. یہاں تک کل ہماری گفتگو پہنچ گئی. آج آخری نقطہ آپ کے سامنے بیان کروں، اور اس کے اندر یہ چیز ہے کہ کربلا اس لیے بھی باقی ہے کہ کربلا کا جو واقعہ اور معرکہ اور حماسہ ہے، اور اس کے بعد جو اسارت ہے، اس کے اندر جو سرپرستی ہے وہ امام معصوم کے ہاتھ میں. چونکہ کربلا امام معصوم کا حماسہ ہے، امام معصوم جو منصوص من اللہ ہے، کربلا اس کے سرپرستی کس کے پاس ہے؟ امام حسین کے پاس. اب کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد اس لشکر کی علمبرداری کس کے پاس ہے؟ حضرت عباس کے پاس. ایک طرف امام معصوم اور دوسری طرف وہ شخصیت کہ جس کے لیے معصومین نے بیان کیا، چوتھے امام نے بیان کیا کہ کان عمن العباس نافذ البصیرہ، ہمارے چچا عباس انتہائی دقیق بصیرت رکھنے والے تھے. یہ جملہ تو آپ نے سماعت فرمایا، اس سے بڑا جملہ ہے جو 9 محرم کو 61 ہجری میں امام معصوم نے حضرت عباس کے لیے بیان کیا تھا. وہ جملہ کیا ہے؟ اس سے حضرت عباس کی عظمت کا اندازہ ہوگا. میں اس طرف نہیں جا رہا، میں اپنا موضوع سمیٹ رہا ہوں آج، لیکن فقط عظمت حضرت عباس، یعنی حضرت امام حسین خود معصوم اور حضرت عباس کی شخصیت کو سمجھیے. کربلا انہی دو شخصیات کے گرد ہے. اصل تو امام حسین مرکز ہیں، باقی جو کچھ ہے. اس میں خوبصورت رائٹر نے خوبصورت بات کہی کہ اگر کربلا کے ہر شہید کو دیکھا جائے الگ الگ، تو کربلا کا ہر شہید چمکتے دمکتے ہوئے سورج کی مانند ہے. ہر شہید حرارت دیتا ہے، اور ایسا ہے یا نہیں؟ جو اس در بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان بزرگوں کے لیے مسلم ابن اوسجا، عبیس، عابس، ان سب کی صورت میں ایک حرارت موجود ہے. اس فرش پر جو بچے بیٹھے ہیں، ان بچوں کو حضرت قاسم حرارت دے رہے ہیں، عمر ابن جنادہ جس کا کل تذکرہ کیا وہ حرارت دے رہے ہیں، اور ابن محمد ہیں، جوانوں کے لیے حضرت علی اکبر ہیں، میان سالوں کے لیے حضرت علمدار کربلا ہیں. کربلا کا ہر شہید، اس رائٹر نے کہا کہ اپنی جگہ خود ایک سورج ہے، خورشید ہے، لیکن جب اس کربلا کے اندر خورشید امامت طلوع ہوا امام حسین کی صورت میں، تو اب یہ باقی سارے جو خورشید ہیں اپنی اپنی ذات میں یہ ستاروں کی مانند ہیں، لیکن ان بھی ان سب کے درمیان میں ایک ہستی ایسی ہے کہ جو ستارے کی مانند نہیں ہے، جو ہے ہی قمر بنی ہاشم، کہ شمس امام حسین علیہ السلام تو قمر عباس علمدار کربلا. درود پڑھیے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ. اس لیے کہ جو چاند کے پاس قمر کے پاس ہے جو کچھ بھی ہے وہ شمس کا دیا ہوا ہوتا ہے. ہمارا آپ جانتے ہیں نا چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، سورج کی ریفلیکشن چاند پر ہوتی ہے، اس سے چمکتا ہے چاند. حضرت عباس علمدار بھی اسی خصوصیت کے ساتھ ہیں، جو کچھ ہے وہ علمدار کربلا کے اور حسینیت کا سایہ امام حسین علیہ السلام ہے. بس کربلا کے اندر ہر شخص اپنی ایک مثال آپ ہے، لیکن بہرحال اب معصوم کے ہاتھ میں اور حضرت عباس، حضرت عباس کی عظمت کے لیے فقط یہ جملہ کافی ہے کہ 9 محرم کو جب دشمن نے جنگ کے ارادے کا آغاز، جنگ کا ارادہ کیا، تبلے جنگ بجانا شروع کیے، تو امام حسین نے ایک دن کی مہلت طلب کی، لیکن اس مہلت کو طلب کرنے کے لیے بھیجا حضرت عباس کو. جملہ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا جملہ، لیکن یہ چھوٹا سا جملہ حضرت عباس کی عظمت کے لیے بہت ہے، اس پہ سوچتا رہ جائے انسان. امام معصوم ہے، اب توجہ سے سنیے گا اس بات کو، امام معصوم نہ جذبات کی رو میں آ کر کوئی بات کہتا ہے، نہ اس پہ جذبات کا غلبہ ہوتا ہے، نہ امام معصوم زبان سے کلام نکالنے کے بعد سوچتا ہے، ایسا نہیں ہے. امام کا کلام خود امام الکلام ہوتا ہے، کلام امام خود امام الکلام ہوتا ہے، یعنی کلام کا امام ہے. امام کی ہر جہت، میں نے پہلے بھی شاید بیان کیا ہو یہاں کہ امام من جمیع الجہات امام ہوتا ہے، امام ود آل اسپیکٹس ہوتا ہے، کسی ایک جنبے سے امام نہیں ہوتا، ہر جہت میں امام ہوتا ہے. اب بس میرا مقصد آج یہ بیان کرنا نہیں تھا، لیکن صرف بات آگے بیان کروں. اب اسی عنوان سے جب کبھی بھی امام حسین اور امام حسین کے بچوں کی محبت اور اس پر آنسو بہانے کی کوشش کریں آپ، تو یہ سوچ کر آنسو بہایا کریں حضرت علی اکبر کے اوپر، کہ جتنی دنیا کے اندر کوئی باپ اپنی اولاد سے محبت کر سکتا ہے، اس باپ سے زیادہ محبت امام حسین کو علی اکبر سے تھی. کیوں تھی؟ چونکہ امام ہے. میں نے عرض کیا امام من جمیل جہات امام ہے، ہر جہت سے ود آل اسپیکٹس امام ہوتا ہے. خوب، امام کا یہ جملہ ہے بہت مختصر، لیکن حضرت عباس کی عظمت، جب امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ جاؤ ایک دن کی مہلت چاہیے، آج ہم جنگ کرنے پہ آمادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے شہادت کے لیے آئے، جنگ کرنا ہے، آج مہلت چاہیے، ان سے کہو آج کی رات گزارو، کل کی صبح جنگ کریں گے. اب جب حضرت عباس جانے لگے تو حضرت امام حسین کے جملے کیا تھے کہ ارکب بنفسی انت یا اخی، جملہ کیا ہے، یعنی سواری پر سوار ہو کر جاؤ. کس کو؟ عباس نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ اے عباس علمدار تم چلے، ارکب بنفسی انت یا اخی. بنفسی کا جملہ آپ بھی پڑھتے ہیں اپنی زبان میں، بنفسی انت یا مولایا، کیا مطلب؟ میری جان آپ پر قربان ہو جائے. کیا جملہ امام حسین کا؟ ارکب بنفسی، سوار ہو. کون؟ بنفسی انت یا اخی، اے میرے وہ بھائی جس پر میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. یہ حضرت عباس. میں نے عرض کیا امام حسین کا جملہ جذبات کی رو میں نہیں ہے، امام حسین کا جملہ جذبات کے اندر مغلوب ہو کر نہیں ہے، امام مغلوب نہیں ہوتا، امام امام ہے ہر جہت سے. حضرت عباس کی کچھ عظمت ہے ہمیں نہیں پتا، حضرت عباس کی عظمت کے بارے میں فقط روایت ہمارے معصوم معمولاً اس کے مصائب میں پڑھتے ہیں، میں فقط آپ کے ایمان کے جلا کے لیے بیان کر دوں، حضرت عباس کے لیے ایک روایت ہے ہمارے پاس کہ قیامت کے دن رسول اللہ جناب سیدہ سے سوال کریں گے امت کی بخشش کے لیے کچھ سامان ہے، یعنی ایک سوال ہے ہمیں سمجھایا گیا ہے امت کی بخشش کے لیے سامان ہے، جناب سیدہ علمدار کربلا کے بازوؤں کو اٹھا کر کہیں گی میرے پاس یہ امت کی بخشش کا سامان. کیا ہے حضرت عباس کی شخصیت نہیں معلوم، ہم نہیں سمجھ سکتے. حضرت عباس بہت عظیم شخصیت کا نام ہے. خوب، کربلا اس لیے باقی رہی کہ کربلا کی سرپرستی کس کے پاس ہے؟ امام حسین کے پاس، امام معصوم کے پاس، امام معصوم کا حماسہ ہے. لہذا امام معصوم کا حماسہ محو ہونے والا نہیں ہے، تا قیامت باقی رہ جانے والا، اور اس کی سرپرستی حضرت عباس کے ساتھ. اسی طرح جو اسیروں کا قافلہ ہے، ابھی جو دو مارکے ہیں نا کربلا میں، ایک شہادت دوسرا اسارت، یہ دونوں چیزیں خدا کی راہ میں، وہی جملہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں امام حسین کا، ان اللہ قد شاءنی، ان اللہ قد شاء یرانی قتیلا، خدا مجھے مقتول دیکھنا چاہتا ہے، ان اللہ قد شاء یراہن سبایا، خدا میرے گھر والوں کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے، مشیت الہی ہے. شہادت اور اسارت،
یہ دونوں کربلا کا ایک دوسرے کا مکمل کرنے والا حصہ ہیں. اسارت کے اندر بھی جو سرپرستی ہے کس کے پاس ہے؟ امام معصوم کے پاس. لیکن اس امام معصوم کی جو مددگار ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ اکبر, وہ ہیں جو باپ کی زینت ہیں. باپ وہ ہے جو کائنات کی زینت ہے, جناب زینب. جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں خود معصوم کا جملہ کافی ہے حضرت زینب کی شخصیت کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے, جس کو آپ سب نے بارہا سنا ہوا ہے. جب امام حسین امام سجاد سے جناب زینب نے مسئلہ دریافت کیا تھا تو امام سجاد نے کیا جواب دیا تھا؟ بحمد اللہ انت عالمت غیر معلمہ وفاہمت غیر مفاہمہ. الحمدللہ میری پھوپھی آپ وہ ہیں ایسی پڑھی ہوئی عالمہ ہیں کہ جس کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے. انت عالمت غیر معلمہ, آپ کو کسی نے پڑھایا نہیں, یعنی آپ نے اپنے زانو تلمس کو کسی کے سامنے طے نہیں کیا. انت عالمت, یہ علمیت کی سند کون دے رہا ہے؟ امام معصوم دے رہا ہے. پھر عرض کروں امام معصوم تو جذبات میں بات نہیں کر رہا, امام معصوم کی بات بہت دقیق بات ہے. یہ شخصیات کے اوپر سے پردے ہٹائیں کہ ہم آئمہ کا مقام اور منصب تو تم بعد میں سمجھنا, پہلے ہمارے ساتھ رہنے والے ان ہستیوں کے مقام کو سمجھ پاؤ. انت عالمۃ غیر معلمہ وفاہمت غیر مفاہمہ, آپ وہ عالمہ جس کو کسی نے نہیں پڑھایا. جب کسی نے نہیں پڑھایا تو جناب زینب تو لوگوں کو پڑھا رہی ہیں, جناب زینب تو لوگوں کو درس دے رہی ہیں, جناب زینب تو معارف اسلامی کے کوفے کے اندر درس دیا کرتی تھیں. تو یہ تو جناب زینب کوفے کے درس دے رہی ہیں, کیسے دے رہی ہیں؟ کس نے پڑھایا؟ جناب زینب کو بھی پڑھانے والا, پھر اس کا مطلب ہے خداوند عالم نے خصوصی علم سے نوازا ہے جناب زینب. بس کربلا اس لیے باقی عزیزوں کہ کربلا کے اندر امام معصوم کے ہاتھ میں پرچم ہے, شہادت کا بھی اسارت کا بھی. لہذا اب امام معصوم کے جو بھی کام ہے, چاہے شہادت سے متعلق ہوں یا اسارت سے متعلق ہوں, بہت دقیق نپے تولے کام ہے. ہر کام کے پیچھے ایک حکمت ہے, ہر کام کے پیچھے ایک مصلحت ہے. اس ذریعے سے بھی کربلا باقی ہم تک پہنچی ہے. پہلا کام کربلا کی اسارت کے نتیجے میں کیا نکلا؟ اسیروں کے قافلے کے چلتے چلتے ہوئے اس کے ساتھ کیا پہلا کام کیا ہوا؟ پہلا کام یہ ہوا کہ لوگوں کے سامنے اسلام محمدی اور اسلام اموی الگ الگ ہو کر سامنے آ گیا. اسیروں کے قافلے کا پہلا اثر کیا ہے؟ امام کی حکمت ہے اس کے اندر, توجہ کیجئے گا. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی محنت ہے اس کے اندر, مظلومیت ہے, اس میں انکار ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اس مظلومیت کے باوجود آپ کو نظر آئے گا کہ اس کربلا کی اسارت کا نتیجہ کیا ہے. اسارت کا نتیجہ ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ مظلوم ہے, مظلومہ عالم ہے, اول مظلومہ ہے, لیکن جناب سیدہ اسی مظلومیت کے ساتھ فرقان بن کے ابھری ہیں. اس دور کے اندر فرقان بن کے ابھری ہیں. اسی طرح اسارت کا پہلا اثر اسلام محمدی اور اسلام اموی الگ الگ ہو گیا. یہ ملا ہوا تھا, لوگ نہیں سمجھتے تھے. جو دمشق میں جن لوگوں نے اسلام سیکھا, کیسے سیکھا تھا؟ دمشق کے اسلام کی بنیاد کس چیز پہ رکھی گئی تھی؟ اہل بیت علیہ السلام کے بکس پہ رکھی گئی تھی. اسی اموی اسلام کے نتیجے میں امام علی علیہ السلام کو 70,000 ممبروں سے برا بھلا کہلوایا گیا. ایسا ہی ہے. اسی کا نتیجہ تھا کہ ایک شامی شخص جب سید سجاد شام میں داخل ہوئے اور اس نے دیکھا کہ بادشاہ وقت خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کرنے والوں کا قافلہ آ رہا ہے, سامنے آیا امام سجاد کے, اور امام سجاد کے سامنے آنے کے بعد اس نے امام سجاد کو مخاطب کر کے کہا کہ خدا کا شکر ہے جس نے تم کو اس حال میں پہنچایا. اس نے تو اور الفاظ کہے تھے, میں نہیں ادا کر رہا وہ الفاظ, تاریخ ہے اگرچہ وہ. اس نے کہا خدا کا شکر ہے کہ اس نے تم کو اس حال میں پہنچایا, یعنی تمہارے مرد مارے گئے, خواتین اسیر ہو گئیں. امام نے خاموشی سے سنا. جب خاموش ہو گیا اس کے بعد امام نے اسے کیا کہا کہ یہ بتا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں پڑھا ہے. اب وہ تعجب ہوا کہ قرآن کی بات کیوں کر رہا ہے. اس نے کہا, امام نے کہا کہ نے قرآن میں آیت پڑھی ہے, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ. کہاں پڑھی ہے؟ اجر رسالت کی بات ہے. امام سجاد نے کہا معلوم ہے جو اجر رسالت جن کے لیے مانگا گیا ہے وہ یہی ہیں جن کے سر نیزے پہ ہیں, جن کے ہاتھوں میں رسن بندی ہوئی ہے. امام سجاد نے کام کیا ہے. یہ آیا تھا دین اموی کے تحت امام کو برا والا کہنے, امام نے اس کو دین محمدی تک پہنچا دیا. توجہ کیجیے گا. لیکن ہاں زحمتیں برداشت کی ہیں, تازیہ نے کہا اس کے لیے. پھر امام نے اسے دوسری آیت کا پوچھا, وہ آیت بھی پڑھی ہے, وَآتِ ذِي الْقُرْبَ حَقَّهُ, اے ایمان والو اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کر دو. کہاں پڑھی ہے؟ کئی جو ذوی القربیٰ ہیں وہ یہی ہیں جو تیرے سامنے اس طرح رسن بستہ کھڑے ہیں، ہاتھوں میں میرے ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی. اب وہ سوچنے پہ مجبور ہوا. تیسری آیت جناب امام سجاد نے پڑھی، خمس کی آیت پڑھی ہے کہ تمہارا جو مال ہے اس کے اندر جو پانچواں حصہ ہے وہ خدا اور اس کے رسول کا حصہ ہے. کہاں کا؟ وہ ہم لوگ ہیں جن کا خمس ہے. چوتھی آیت امام نے پڑھی، آیت اطیر پڑھی ہے، انما یورید اللہ علیہ زبان کو مرشت اہل البیت. کہاں کا؟ جن سے خدا وند عالم نے ہر رشت کو دور رکھا ہے وہ یہی ہیں جو سیدانیاں بے ردا کھڑی. ان کو سنتے ہی پلٹ گیا، پلٹ گیا، ایک دم سے تبدیل ہو گیا. کہنے لگا خدا میرے اوپر رحم فرمائے، ہلاکت ہو اس کے اوپر کہ جس نے آپ اور آپ کے خاندان کو اس حال تک پہنچایا. میں نے جو سنا تھا اس کے مطابق آپ سے کلام کیا، لیکن جب آپ نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹایا تو مجھے پتا چلا حقیقی اسلام کہاں ہے. اور پہلا اثر امام سجاد اور ان مقدرات عصمت کی اسارت کا یہ ہوا کہ اسلام محمدی اور اسلام علوی اور اسلام اموی الگ ہو گیا. توجہ کیجئے گا. اس کے بعد انہی چیزوں کو دربار میں جا کر امام نے انجام دیا، پہلا اثر. دوسرا اثر یہ ہوا اس اسارت کا، یعنی کربلا باقی کیوں رہی؟ ان وجوہات کی بنیاد پر، اماموں کے کام، امامت کے سرپرستی ہے. دوسری وجہ کیا، سبب کیا بنا؟ دوسرا اثر یہ ہوا کہ جو ابوہت تھی، قدرت کی، طاقت کی، جس کے سامنے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا تھا، یعنی جو 40 سالہ اقتدار تھا دمشق کے اندر، جو حکومت قائم تھی وہ 40 سال پرانی تھی، 40 سالہ اقتدار تھا، دوسرے خلیفہ کے زمانے سے قائم تھی، دوسرے خلیفہ کا زمانہ اور اس کے بعد جو ہے وہ امام حسین کا زمانہ ہے، 50 سال کا درمیان میں فاصلہ ہے. اب آپ سوچیں 40 سالہ اقتدار کو امام سجاد اور جناب زینب نے اپنے خطبوں کے ذریعے سے ریزا ریزا کر دیا، پاش پاش کر دیا. ٹھیک ہے، ایسے ہی وہ، یہ اسارت کا اثر ہے. امامت کے ہاتھ میں پرچم ہے، امام کے پاس جو وقت ہے توجہ کیجئے گا. وقت میں اس پہ نہیں لگانا چاہ رہا، تھوڑا سا اور آگے بڑھوں گا، آج تھوڑا سا شب جمعہ اس حوالے سے کچھ نقطہ بیان کروں گا. چوتھے امام کا، میں نے جو عرض کیا نا، کام امام کا کام، امامت کا کام ہے، سوچ سمجھ کر امام کام انجام دیتے ہیں. انہیں معلوم ہے امام کو کہ اب دربار میں جب کھڑے ہوئے اور وہاں ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے ممبر پر چڑھ کر خلیفہ کی تعریف کرنا شروع کی، اہل بیت علیہ السلام کی مذمت کرنا شروع کی، امام کا جملہ کیا ہے؟ امام نے اس کو خاموش کروایا، اسکت، خاموش ہو جا، ایہ الخاطب، اے بیان کرنے والے، اشتریتا مرضات المخلوق بسخط الخالق. تو اپنے ان کلمات کے ذریعے سے خالق کو ناراض کر کے مخلوق کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے. اس جملے نے امام کے ایک تلاطم پیدا کر دیا. اب میں عرض کروں گا کہ امام کو یہ معلوم ہے یہ موقع مختصر دیر سی وقت، تھوڑی سی دیر کے لیے ملے گا، زیادہ بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، لہذا امام جو بیان کریں گے وہ ہوگا جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر اتر جائے گا. امام اس چھوٹے سے عرصے کے اندر وہ بات کریں گے جو انتہائی اہم ہوگی. اب جب اس نے یہ بات کی تو الفاظ سنے، امام نے کیا کہا؟ امام نے وہاں مخاطب ہو کر کیا کہا؟ کہ تو نے مخلوق کی رضا کی خاطر خالق کو ناراض کیا ہے. اس کے بعد امام نے یزید کی اشارہ کر کے کہا مجھے اجازت ہے میں اس لکڑی کے تختے پر چڑھوں. یہ جملے امام کے، یہ خطیب ذاکر عالم اپنی خطابت کے جوش میں نہیں پڑتا، امام کے جملے. امام اس چیز کی اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں اس لکڑی کے تختے پر چڑھوں، یہیں سے پیغام ہے، یعنی اگر یہ لکڑیوں کا بنا ہوا مجموعہ حق بیان کرے تو ممبر ہے، ورنہ لکڑی ہے. اور یہ اس زمانے میں نہیں، ہر زمانے میں اس پہ بیٹھنے والا اگر حق بیان کرے تو یہ ممبر ہے، اور اگر حق بیان نہ کرے تو یہ نہیں ہے. توجہ کیجئے گا. امام نے کہا میں اس پہ چڑھ کے کچھ بیان کروں، یزید نے کہا نہیں، اجازت نہیں ہے. کہنے والوں نے کہا اجازت دے دو، ہتھکڑیوں کے اندر ہے، بیڑیوں کے اندر ہے، تمہارے سامنے اس کے اسیر کھڑے، اس کے جملے. اس نے کہا تم اس خاندان کو نہیں جانتے، یہ ممبر پر جا کر جب اتریں گے تو اتنی دیر میں میرا اور میرا خاندان رسوا ہو چکا ہوگا، رسوا کر کے اتریں گے، چھوڑ کے نہیں اتریں گے، تم نہیں جانتے ہو. بہرحال لوگوں کے اصرار پر جانے دیا. اب جب امام چڑھے ہیں، امام نے اپنا تعارف کروانا شروع کیا، جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے، نہیں جانتا سن لے، میں کون ہوں؟ میں زمزم و صفا کا بیٹا، مکہ و مدینہ کا بیٹا. اس کے بعد امام نے وہاں بیان کیا اپنا تعارف کرواتے ہوئے، کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا وند عالم نے ہمیں کچھ خصوصیات عطا کی ہیں. ہم کون ہیں؟ خدا نے ہمیں علم عطا کیا ہے، خدا نے ہمیں حلم عطا کیا ہے، خدا وند عالم نے ہمیں سخاوت عطا کی ہے، خدا وند عالم نے ہمیں شجاعت عطا کی ہے، خدا وند عالم نے لوگوں کے دل میں ہماری محبت کو ڈالا ہے. امام نے بیان کیا، مختصر وقت ہے. اور اس کے بعد امام کا ایک سوال کہ اے یزید یہ بتا کہ تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس وقت زمین پہ تیرے اس دربار کے اندر اس نبی کی آل میں کوئی موجود ہے یا نہیں ہے؟ سناٹا چھا رہی. اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ تجھے معلوم ہے, اور تجھے معلوم ہے اگر تو کہے گا کہ تو رسول کے رشتہ داروں میں سے, تجھے پتہ ہے تو جھوٹا ہے, اور اگر تو کہے گا کہ ہم ہیں تو میرا سوال ہے, اگر رسول تجھ سے سوال کر لیں کہ تو نے میری آل کو کس حال میں کھڑا کیا ہوا ہے, تو کیا جواب دے گا؟ یہ جملے سنیں نا, ہم تو مصائب میں سننے وقت اس کو تجزیہ کریں ان چیزوں کا. امام مختصر وقت جانتے ہیں, یہ وقت بس محدود ہے, اس محدود وقت کے اندر کام کیا کرنا ہے؟ اپنی رسول اللہ کے ساتھ نسبت کو بیان کرنا ہے. جب یہ نسبت ایک دفعہ محکم استوار ہو گئی, اسٹیبلش ہو گئی, تو اب لوگ خود یزید کا محاکمہ کریں گے کہ اگر یہ آل رسول ہیں تو پھر تیرے سامنے تشت میں فرزند رسول کا سر کیسے پڑا ہوا ہے. یہ امام سجاد کا کارنامہ ہے, امام نے کام کیا. توجہ کیجئے گا, یعنی یزید جس چیز کو اپنی فتح سمجھ رہا تھا, امام کے مختصر جملوں نے اپنے تعارف کے ذریعے سے امام نے اس کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا. وہ یزید جو فتح کا شادیانہ بجا رہا تھا, خوش تھا, اپنے آپ کو بہت تعریف اور تمجید کر رہا تھا, کہنے پہ مجبور ہوا خدا ابن مرجانہ پر لعنت کرے کہ اس نے مجھے اس حال میں دھکیل دیا. یعنی اپنا الزام کس کے سر ڈالنے کی کوشش کی؟ ابن مرجانہ, ابن زیاد کے اوپر. یہ امامت کا کام ہے. امام سجاد علیہ السلام چونکہ امام ہے, امام سجاد نے جو اسارت کا قافلہ لے کر چلے ہیں, مظلومیت ہے لیکن اس کے ساتھ حکمت عملی کے ساتھ, جدھر باہر لوگوں کو آیات قرآنی کے ذریعے سے متوجہ کرنا تھا, آیات قرآنی کے ذریعے سے متوجہ کیا, جہاں اپنی رسول اللہ کے ساتھ نسبت کو بیان کر کے لوگوں کے ذہن میں اثر ڈالنا تھا. حتیٰ کیوں امام نے اپنی نسبت بیان کی؟ اس لیے کہ اس دربار میں فقط مسلمان نہیں بیٹھا ہوا, اس دربار کے اندر عیسائی بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے روم کے سفیر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کا اثر ہوا. جب سفیر روم نے اس بات کو امام سے سنا تو اس نے یزید سے کہا, یہ کون ہے جس کی یہ باتیں کر رہا ہے؟ تم نے کس کو مار ڈالا ہے؟ اس نے کہا تجھے کیا سروکار؟ کہا نہیں, میں جاننا چاہتا ہوں, یہ اپنا تعلق رسول سے بیان کرتے ہیں. کہا کہ ہاں, یہ ہمارے رسول کا نواسا تھا حسین, طغیان کیا تھا اس نے. اس نے کہا وائے ہو تیرے اوپر. اب یہ یزید کے دربار میں امام کے سامنے ہو رہا ہے سب کچھ, وہ کہہ رہا ہے کہ وائے ہو تیرے اوپر, تجھے معلوم ہے ہم لوگوں کے یہاں ایک کنیسا موجود ہے, ایک گرجا گھر موجود ہے, اس گرجا گھر کے اندر ایک قندیل ہے, اے یزید تجھے پتا اس قندیل میں کیا ہے؟ کہا نہیں, کیا ہے؟ کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک مرتبہ عیسیٰ اپنی سواری پر گزر گئے تھے, ہمارے یہاں کے لوگوں نے اس سواری کے گزرنے کی جگہ کی مٹی اٹھا کر آج تک رکھی ہے کہ عیسیٰ یہاں سے گزرے تھے, تو وہ مٹی متبرک ہے, ہم نے اسے قندیل میں رکھا ہے, اس کی زیارت کرتے ہیں. تم کیسے مسلمان ہو؟ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو بے دردی سے ذبح کر کے اس کی خواتین کو اس طرح اسارت میں کھڑا کیا ہوا ہے. وہیں پہ اس کو گردن مارنے کا حکم دے دیا یزید نے. گردن مارنے کے جب حکم دیا, آگے بڑھ گیا, آگے بڑھ کر امام حسین کے سر کو اپنی آگوش میں لیا. میں مذاہب نہیں پڑھ رہا, میں بتا رہا ہوں کیا اثرات ہیں امام کی حکمت عملی کے. سر کو اپنی آگوش میں لیا, چومنے لگا, امام سجاد کی طرف رخ کر کے کہنے لگا کہ میں پہنچ گئی اپنے خواب کی تعبیر تک. کہا کیا؟ کہا کہنے لگے میں نے کل رات کو خواب میں دیکھا تھا, جب میں نے خواب میں دیکھا تو مجھے میں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ ہیں اور ساتھ میں آپ کے رسول ہیں, آپ کے رسول نے مجھے جنت میں جانے کی بشارت دی تھی. میں حیران تھا کہ آپ کا رسول یعنی آپ کا نانا مجھے جنت میں جانے کی بشارت کیوں دے رہا ہے, میں تو عیسیٰ کا ماننے والا ہوں, مجھے خبر نہیں تھی کہ حسین مجھے اس آخری وقت میں اپنا بنا کر اپنے راستے سے بہشت کے اندر پہنچائے گا. یہ امام سجاد کا کارنامہ ہے, امام سجاد اور جناب زینب کا کارنامہ. کربلا باقی ہے اس لیے کہ کربلا میں شہادت کا پرچم امامت کے ہاتھ میں, اور یہ سارت بھی امامت کے ساتھ. امام نے حکمت عملی ترتیب دی ہے, امام نے جگہ جگہ خطبے بیان کیے, اور خطبوں کے اندر امام نے حقائق کو بیان کیا, لوگوں کے سامنے رکھا. مظلومیت ہے مگر حقائق کا ابلاغ ہے. اور آج کی شب کی مناسبت سے بیان کروں, امام سجاد علیہ السلام کے کاموں کے اندر کربلا گزر گئی, امام واپس مدینہ پہنچ گئے. مدینہ میں رہنے کے بعد امام 35 سال زندہ رہے, کم و بیش, بعض میں 35 ہے, بعض میں 40 سال ہے. 35 سال جو امام زندہ رہے, امام کا طریقہ کار کیا رہا؟ چونکہ کربلا زندہ رکھنے میں امام سجاد کا بہت زیادہ حصہ ہے, کربلا کی یاد کو زندہ رکھنے میں. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جلد شہادت ہو گئی تھی, کربلا کے بعد جناب سیدہ زینب زیادہ زندہ نہیں رہی. امام سجاد 35 سال,
ہم کہتے ہیں 35 سال امام نے آنسو بہائے. اب جو کربلا کو زندہ رکھا تو کیسے رکھا؟ ماحول آپ کے سامنے ہے. کربلا کے واقعے کے بعد بھی متواتر واقعات ہوئے ہیں, کربلا کے واقعے کے بعد بھی بہت کچھ ہوا, واقعہ حرہ ہوا, اس کے اندر مدینے کو تاراج کر دیا گیا, یزید کی طرف سے بھیجا ہوا لشکر مدینہ مباح قرار دے دیا گیا. سنیے گا یزید کے کارنامے ہیں, کچھ بہت سے لوگ کہتے ہیں یزید علیہ السلام, خدا ان کو یزید کے ساتھ ہی محشور کرے. اس نے فقط کربلا کا ایک واقعہ نہیں ہے, واقعہ ہر رہا ہے اس کے نام عمل کے اندر, مباح قرار دیا مدینے کو. 3 دن تک اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا جو چاہو وہاں کرو. میں بہت ہی چھپے ہوئے الفاظ میں گفتگو کروں, 1000 ناجائز بچے اس واقعے کے نتیجے میں مدینے میں پیدا ہوئے, کربلا مدینے کے اندر. اور کون تھے یہ؟ بہت سے اصحاب کی ازواج تھیں, بیوائیں تھیں, خواتین تھیں, بچیاں تھیں. رسول اللہ کا حرم استبل میں تبدیل ہو چکا تھا, اس طرح کا واقعہ. ایسے حالات ہیں, جب ان حالات کے اندر امام سجاد علیہ السلام بہت زیادہ کھل کے کام نہیں کر سکتے, لیکن امام کبھی بھی اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹتا. ٹھیک ہے, امام علی علیہ السلام کے پاس 25 سال تک ظاہری طور پر اقتدار نہیں تھا, لیکن کیا امام علی نے معاشرے میں اپنی ذمہ داریوں کو انجام نہیں دیا؟ انجام دیا. اگر اس وقت بھی, اس دوران خلافت بھی دین زندہ رہا ہے تو بلا کسی شک و شبے کے امام علی کی وجہ سے زندہ رہے. اس کا اعتراف خود ان کی کتابوں میں موجود ہے, اللہ علی لہلک فلا, علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو چکے ہوتے, ہم ہلاک نہیں ہوتے, دین ہلاک ہو چکا ہوتا. امام کبھی اپنے فرائض سے پیچھے نہیں ہٹتا. امام سجاد علیہ السلام نے بھی اپنے فرائض سے پیچھے ہٹنے والا کام نہیں کیا, حالات کے تحت امام کام کرتا ہے. حالات کے تحت امام سجاد نے یہ کام کیا, کربلا کو زندہ رکھنا ہے, کربلا کو باقی رکھنا ہے, پیغام کربلا کو آگے پہنچانا ہے. اب جو راستہ امام سجاد نے لیا, وہ کون سا راستہ لیا؟ بس آج کی آخری گفتگو امام سجاد پہ کروں. ایک راستہ کنیزوں اور غلاموں کا ہے. امام سجاد علیہ السلام کنیز اور غلام کثرت کے ساتھ, امام کے پاس کنیزیں ہیں اور غلام ہیں. کیوں ہیں؟ یہ امام تو خداوند عالم کی زمین پر اس کا نمائندہ اور جانشین ہے, آئمہ علیہم السلام تو وہ ہیں جو کسی دوسرے کو اذیت و زحمت میں نہیں ڈالتے. یہ انہی رسول اللہ کے وارث ہیں کہ جب رسول اللہ ایک لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں, ایک جگہ پڑاؤ پڑتا ہے اور سارے لوگ کچھ نہ کچھ اپنے ذمے کام لیتے ہیں, تو رسول اللہ بھی ایک سمت میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں. پوچھنے والا پوچھتا ہے, یار رسول اللہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ رسول اللہ کہتے ہیں میں لکڑیاں جمع کرنے جا رہا ہوں. کیوں؟ چونکہ جب یہاں پڑاؤ ڈالا ہے تو کچھ لوگوں نے جانور ذبح کرنے کی ذمہ داری لی, کچھ نے کھانا پکانے کی لی, کھانا بنایا جائے گا, لکڑیوں کی ضرورت ہوگی. رسول اللہ سے لوگوں نے کہا, یار رسول اللہ آپ کی خاطر ہم اسلام لے کر آئے, آپ کی خاطر ہم نے کلمہ پڑھا, آپ کی وجہ سے ہم اس شرافت تک پہنچے, آپ تشریف رکھیے, ہم خدمت گزار ہیں. رسول اللہ نے ایک جملہ کہا, خدا اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنا بوجھ کسی دوسرے کے کندھوں پہ ڈال دیتا ہے. خدا پسند ہی نہیں کرتا اس شخص کو. میں بھی اس قافلے کا حصہ ہوں, لہذا میں کیوں آرام سے بیٹھ جاؤں اور دوسرے کام کریں؟ سب نے اپنے اپنے ذمے کام لیا ہے, میرے ذمے بھی کام ہے. اور انہی رسول اللہ کے جانشین ہیں امام سجاد علیہ السلام. تو یقیناً جو کنیزیں اور غلام کثرت کے ساتھ ہیں وہ اپنی خدمت کے لیے نہیں ہیں, وہ اسلام کی تربیت کے لیے ہیں. اس وقت جو ماحول ہے امام سجاد کے پاس وہ ماحول نہیں ہے. ابھی جو میں نے بیان کیا واقعہ ہر رہا اور دوسری چیزیں, یہاں پر امام اوپنلی کام نہیں کر سکتے, اپنے گھر میں تربیت کر سکتے ہیں. لہذا امام نے کنیزوں کو خریدنا شروع کیا, غلاموں کو خریدنا شروع کیا. اب ان کنیزوں اور غلاموں کو تربیت دینا شروع کیا. یہ کنیز کہاں کی تھی, سمجھیے گا اس بات کو. یہ کنیزیں اور غلام کہاں کے تھے؟ مدینے والے تو نہیں تھے, مکے والے تو نہیں تھے. جو جنگیں ہوتی رہیں, ان جنگوں کے نتیجے میں جو علاقے فتح ہوتے رہے, وہاں سے کنیز اور غلام آتے رہے. یعنی یہ حجاز سے باہر کے لوگ ہیں, دوسرے علاقے کے لوگ ہیں جو کنیز بن کے غلام بن کے یہاں پر آئے ہیں. اب یہ حجاز سے باہر کے لوگ ہیں, توجہ کیجئے گا, انہوں نے جو اسلام سیکھا وہ کون سا اسلام سیکھا؟ جو 25 سال کے اندر بیان کیا گیا, یعنی رسول اللہ کے بعد والا ہے اور 25 سال میں جو کچھ بیان ہوا ہے. اب اس 25 سال کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ بہت سی چیزیں اپنی حقیقت سے ہٹ چکی ہیں. امام سجاد نے ان کنیزوں غلاموں کو اپنے گھر میں رکھا, گھر میں رکھنے کے بعد انہوں نے ان کو قرآن کی, اہل بیت علیہ السلام کی صحیح تعلیمات دی. اور جب بھی کوئی کنیز یا غلام اس قابل بن جاتا تھا کہ وہ جا کر خود تبلیغ کر سکتا تھا, تو امام سجاد اس کو آزاد کیا کرتے تھے. ہر ماہ رمضان میں امام سجاد کا یہ دستور العمل تھا, ہر ماہ رمضان میں اپنے غلاموں کو, کنیزوں کو اپنے ارد گرد کھڑا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم کو کچھ جملے سکھا رہا ہوں, تم جملے یہ بیان کرو. وہ جملے کیا ہیں؟ وہ جملے یہ ہوتے تھے, امام سجاد کہتے تھے کہ تم یہ جملے میرے سامنے بیان کرو کہ اے سید سجاد, یعنی اے ہمارے آقا, ہم نے آپ کے ساتھ ممکن ہے کوئی کوتاہی کی ہو, آپ کی بارگاہ میں کسی غلطی کا شکار ہو گئے ہوں, لہذا ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ اپنی عفو و بخشش و رحمت کے ذریعے سے ہم کو معاف فرما دیں. کنیز اور غلام یہ جملے ادا کرتے تھے, پھر امام سجاد کہتے تھے کہ میں نے تم سب کو خدا کی راہ میں معاف کیا, پھر خدا سے اس طرح گفتگو کرتے تھے, پروردگار جیسے ان غلام اور کنیزوں نے مجھ سے کہا کہ ہے ہمارے آقا, اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو آپ ہمیں معاف کر دیجئے گا, پروردگار میں بھی تجھ سے ایسے ہی عرض کر رہا ہوں کہ میں بھی تیرا غلام ہوں, میں بھی تیرا بندہ ہوں, اگر اس بندے سے کوئی کوتاہی تو نے دیکھی ہو تو اس ماہ رمضان میں اپنی رحمت کی برکت سے اسے معاف فرما. یہ امام کا دستور تھا عزیزوں, امام سکھاتے تھے, توجہ کیجیے گا, یعنی کنیزوں نے امام سجاد سے قرآن سیکھا, تعلیمات اہل بیت سیکھی, امام آزاد کرتے چلے گئے. خوبصورت واقعہ آپ کے حوالے کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں, ایک کنیز برتن لے کر آئی اور وہ برتن ظاہراً ہاتھ دھونے کے لیے تھا, وہ برتن چھوٹا امام کے چہرے پر لگا. اب ظاہر ہے ایسے میں کیا ہوتا ہے, انسان کو غضب آتا ہے, کنیز نے فوراً قرآن کی آیت پڑھ دی, والکاظمین الغیظ, مومن تو وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے, یہ جملہ پڑھا اس نے, والکاظمین الغیظ, مومن وہ اپنے غصے پر قابو پاتا ہے, یعنی امام سے اب پیغام دے رہی امام کو, لیکن کس زبان میں, توجہ کیجیے گا, قرآن کی زبان میں, والکاظمین الغیظ, مومن وہ اپنے غصے پر غضب پر قابو پاتا ہے. امام نے کیا کہا, قزم تو میں نے بھی اپنے غصے پر قابو پا لیا, میں نے تجھ پہ غصہ کرا, اس نے آیت کو مکمل کیا, والعافین عن الناس, اور مومن وہ بھی ہے جو فقط غصے پہ قابو نہیں پاتا, لوگوں کو معاف بھی کرتا ہے. امام نے کہا عفو تو جا, تجھے معاف بھی کیا. آیت کو اس نے مکمل کیا, ان اللہ یحب المحسنین, خدا احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. امام نے کہا تو نے آیات پوری پڑھ دی, انہی آیات کی بدولت جا میں تجھے رائے خدا میں آزاد کر دیا. اللہم صل علی محمد, چونکہ تو نے قرآن کو سمجھ لیا, تو نے قرآن کو اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کرنے کا ہنر سیکھ لیا, اب تو جہاں جائے گی وہاں مبلغ قرآن بنے گی. اب جبکہ قرآن کا نور تیرے سینے میں اتر چکا ہے, اب تیرے لیے کنیزی نہیں ہے. توجہ کیجئے گا, بس ایک جملہ یہاں پہ کہتے ہوئے بڑھ جاؤں, انسان کو اگر اسارت سے نجات چاہیے تو راستہ قرآن کی تعلیمات ہیں. اگر مجھے اپنے نفس کی اسارت سے نجات چاہیے, چوتھے امام نے بتایا راستہ قرآن ہے. جتنا جتنا قرآن کا نور اپنے سینے میں اتارتے چلے جاؤ گے, اپنے نفس کی اسارت سے باہر جاتے چلے جاؤ گے. خب امام نے یہ کام کیا عزیزوں, امام کے غلام اس جگہ تک پہنچے کہ مستجاب الدعوہ ہوئے, وقت نہیں ہے میں اس کی طرف اشارہ نہیں کر رہا, لیکن مستجاب الدعوہ غلام امام کے غلاموں میں موجود تھے, لوگوں نے اس کو پہچان لیا. جب اس کو پتہ چل گیا کہ لوگوں کے سامنے آ چکا ہوں, اس نے خدا سے کہا, خدایا یہ تو میرے اور تیرے درمیان راز تھا, میرا مرتبہ تیرے سامنے تھا, لہذا اب جب تو نے اس کو ظاہر کر دیا, میں مزید زندہ نہیں رہنا چاہتا, موت ہو گئی اس کے سوا, یعنی وہ کسی اور کے ساتھ جانے پہ تیار نہیں ہوا. عزیزوں امام کا یہ کام تھا. جو اس کے ساتھ امام نے کام انجام دیا وہ کیا تھا, دعاؤں کا سلسلہ, آخری چندوں کا دعا کے حوالے سے. امام نے دعاؤں کے راستے کو کیوں لیا, صحیفہ سجادیہ جو ہماری کتاب دعاؤں کی کتاب ہے, جس کو ہم زبور آل محمد کہتے ہیں, صحیفہ سجادیہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے اس کتاب کے بارے میں, انشاءاللہ امید ہے کہ ہر گھر میں موجود بھی ہوگی, اور اس سے زیادہ امید یہ ہے کہ انشاءاللہ کھلتی بھی ہوگی. دعا کے اوپر آئیے, آخری چند نکات دعا پہ بیان کروں گا. صحیفہ سجادیہ جس کے بارے میں شیخ طنطاوی جو جامع الازہر کے پرنسپل رہے, ہیڈ رہے, ان کو جب یہ کتاب بھیجی گئی ہمارے مراجعین کی جانب سے, انہوں نے کتاب کا مطالعہ کیا, مطالعہ کرنے کے بعد کہنے لگے افسوس کہ یہ کتاب مجھے میری زندگی کے آخری لمحات میں ملی ہے, کاش کہ یہ کتاب مجھے میری جوانی میں مل جاتی, کاش کہ یہ کتاب مجھے میری جوانی میں ملتی. عزیزوں تقریباً 52-54 دعائیں اس کے اندر امام سجاد کی, اس کے علاوہ امام کی دعائیں, تمام ائمہ دعائیں مانگتے تھے لیکن امام سجاد کے نام سے دعائیں موجود ہیں. وجہ کیا ہے, اس لیے کہ معاشرہ کہاں چلا گیا, کس ڈگر پہ چلا گیا, کہ اس مدینے کے اندر, میں انتہائی خلاصہ کر کے بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے, وہ وقت بھی آ گیا, لوگوں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ اب مدینے کے اندر باقاعدہ رقاصائیں آتی ہیں باہر سے, سرور و شباب و کباب کی محفلیں ہونے لگیں. اس جگہ رہتے ہوئے لوگوں کی ہدایت کرنا, ان کو درس دینا آسان نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے خدا سے بنے ہوئے رشتے سے پیچھے ہٹ گئے.
اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ دعا کا راستہ ہے. دعا کے ذریعے سے امام نے آپ اٹھائیے صحیفہ سجادیہ, اس کے اندر آپ کو معارف ملیں گے, توحید, نبوت, قیامت, ملائکہ, کائنات کا انتظام, کائنات کی خلقت, یہ تمام موضوعات آپ کو دعائے جو صحیفہ سجادیہ کے اندر ملیں گے. امام نے اس ذریعے سے کام لیا, دعاؤں کے ذریعے سے امام نے لوگوں کو متوجہ کیا, دعاؤں کے ذریعے سے اپنے مطالب کو پھیلایا امام نے, اور وہ جو شاگرد تیاری انہوں نے جا کر کام کیا, جس کے بعد پانچواں چھٹے امام کو شاگرد میسر آئے. بس دعا کی اہمیت کو امام سجاد نے بیان کیا, شب جمعہ ہے, دعا کی اہمیت کتنی ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں, اسی کو بیان کرتے ہوئے آپ کو زحمت تمام کروں. دعا کی اہمیت یہ کہ خدا وند عالم نے دعا کے لیے امر کیا ہے, مجھے اور آپ کو خدا نے کہا ادعونی وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارے رب نے کہا ہے, رسول اللہ کو کہلوایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارے رب نے کہا ہے مجھے پکارو کیا کروں گا, استجب لکم. یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی, توجہ کیجئے گا. امام نے دعاؤں کے ذریعے سے حسینیت کو بچایا, دین کو بچایا. اب دعا کی اہمیت پر آخری نکات, آخری نوٹ ہمارا دعا پر ہے, چونکہ ہم سب محتاج ہیں. انتم الفقراء, تم سب کے سب محتاج ہو. کون غنی ہے بے نیاز ہے؟ هو الغنی الحمید, وہ لائق تعریف بھی اور غنی بے نیاز بھی. تو جب ہم محتاج ہیں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ مانگنے کی ضرورت ہے. وہ ہمارا گزارا دعا کے بغیر نہیں ہوگا. خدا خود کہہ رہے ادعونی پکارو, استجب لکم میں قبول کروں گا. یہاں پر ایک نقطہ ذہن میں رکھیے گا, بعض جگہوں پر عربی کے اندر فا یا ثم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ادعونی فاستجب لکم بھی ہو سکتا تھا, ادعونی ثم استجب لکم بھی ہو سکتا تھا. دونوں کا فرق کیا ہے؟ فا کا مطلب تم پکارو میں ان قریب سن لوں گا, یعنی فا جہاں پر آ جائے وہاں تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے چیز کے قبول ہونے میں, جہاں ثم آ جائے وہاں تھوڑی اور فاصلہ بڑھ جاتا ہے, تم پکارو کسی وقت سن لوں گا. نہیں, یہ نہیں ہے. ادعونی تم پکارو استجب لکم, تم نے پکارا میں نے سن لیا, تم پکارو میں سن لوں گا. توجہ کیجئے گا, یعنی خدا انسان کے ساتھ فاصلہ نہیں رکھ رہا, تمہاری پکار میں اور میری استجابت میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. تم پکارو تو آؤ تو خدا کے سامنے. ادعونی استجب لکم, خوب آیتیں ختم نہیں ہوئی. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, سورہ غافر آیت نمبر 60. پکاروں میں سنوں گا, اور وہ لوگ جو میری بندگی سے عبادت سے استکبار کرتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, سیدخلون جہنم داخرین, بہت جلد جہنم میں ذلیل و رسوا و خوار ہو کے دھکیل دیے جائیں گے. توجہ کیجئے گا, کس جگہ خدا وند عالم نے بیان کیا؟ جہاں دعا کی بات ہے. اس کا مطلب ہے دعا کو خدا نے عبادت قرار دیا ہے, دعا نہ کرنے والے کو خدا وند عالم نے متکبر قرار دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دعا کون نہیں کرے گا؟ دعا وہ نہیں کرے گا جو اپنی زندگی میں خدا کی ضرورت کو محسوس نہیں کرے گا. جو اپنی زندگی میں خدا کی ضرورت کو محسوس نہیں کرے گا, اس کا مطلب ہے وہ خدا کے سامنے اپنی بے نیازی کا اظہار کر رہا ہے. بے نیازی فقط خدا کو جچتی ہے اور بس. بے نیازی خدا کے مقابلے میں انہوں نے بھی نہیں دکھائی جو صاحب لولاک ہیں. بے نیازی خدا کے مقابلے میں انہوں نے بھی نہیں دکھائی جن کو خداوند عالم نے معراج عطا کی. بے نیازی خدا کے مقابلے میں انہوں نے بھی نہیں دکھائی جن کے ہاتھوں پہ سنگریزوں نے کلمہ ادا کیا. سورج کو پلٹانے والے امام نے بھی خدا کے مقابلے میں بے نیازی نہیں دکھائی. وہ امام بھی خدا کی بارگاہ میں راتوں رات کھڑا رہتا تھا. ایسا ہی ہے نہیں ہے؟ سید سجاد جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, جن کا عنوان زین العابدین ہے, فقط اس دنیا میں نہیں ہے, آخرت میں چوتھے امام زین العابدین کے نام سے پکارے جائیں گے. قیامت کے دن جب سب محشور ہوں گے وہاں امام سجاد کو بلایا جائے گا زین العابدین کے نام سے. وہ امام بے نیاز نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. توجہ کیجئے گا, خدا اس بے نیازی کو قبول نہیں کر رہا. تکبر خدا کو پسند نہیں ہے. توجہ سنیے گا, تکبر خداوند عالم نے خاک اور مٹی سے بنائے جانے والے اپنے جانشین کے مقابلے میں قبول نہیں کیا. خدا نے حضرت آدم کو کس چیز سے بنایا؟ خاک سے, مٹی سے بنایا. اس خاک اور مٹی کے مقابلے میں شیطان نے تکبر کیا. جب خدا نے کہا کہ میں اس کو بنا دوں, اس میں اپنی روح ڈال دوں, کیا کرنا؟ سجدے میں گر جانا. فقولہ ساجدین, سب کے سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. خدا نے اسے کیا کہا؟ ابا واستکبرتا, تو نے انکار کیا, استکبار کیا, تکبر کیا.
خدا نے کہا اس تکبر کی بنیاد پہ فائن نگر رجیم نکل جا, تو دھتکارا ہوا ہو چکا ہے. وہ جو خدا کی رحمت کے سائے میں ملائکہ کے ساتھ بیٹھ رہا تھا, خدا اس کو کہہ رہا ہے فائن نگر رجیم تو دھتکارا جا چکا ہے. ان علیک لعنتی الی یوم الدین, اب تجھ پر قیامت تک میری لعنت برسے گی. توجہ کیجئے گا, خدا کو تکبر پسند نہیں ہے. دعا کیا کام کرتی ہے عزیزوں؟ دعا انسان کو تکبر سے نجات دیتی, چونکہ دعا کرنے والا اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے. یہ جو اپنے ہاتھ اٹھانا ہے خدا کی بارگاہ میں, یہ یعنی اپنی محتاجی, اپنی نیاز خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا. پروردگار ضرورت ہے, پروردگار اگر تو عطا نہیں کرے گا تو کہاں جاؤں گا. توجہ کیجئے گا, امام نے اس معاشرے کو جو بھٹک گیا تھا, راستے سے ہٹ چکا تھا, خداوند عالم کو فراموش کرنے کا نتیجہ تھا کہ رسول اللہ کے نواسے کو کربلا میں اس طرح سے بدردی سے ذبح کیا گیا. خدا فراموشی کا نتیجہ تھا. اب خدا سے جوڑنے کا راستہ دعا ہے, لہذا چوتھے امام نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ دعا میں لگایا ہے. وہ دعائیں اب پبلکلی آگے پڑھیں, کعبے کا پردہ پکڑ کے امام دعا پڑھ رہے ہیں, خانہ کعبہ میں سجدے کی حالت میں لمبی لمبی دعائیں امام پڑھ رہے ہیں. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ لوگ خدا کے رشتے کی طرف واپس آئیں, یہ امام کا کام ہے. امام نے اس وجہ سے دعاؤں کے راستے کو بھی اپنایا. بس عزیزوں, خدا وند عالم کہتے ہیں تکبر نہ کرو. مجھے اور آپ کو امر کیا خدا نے, مجھے پکارو میں سنوں گا, اور جس نے بھی عبادت سے تکبر کیا اس کو جہنم میں رسوا کر کے داخل کر دوں گا. امام علی علیہ السلام نے بیان کیا تین چیزیں ہلاکت کا سبب ہیں. ان تین میں سے امام نے بیان کیا, پہلی چیز طمع, لالچ. طمع مت کرو, لالچ نہ کرو, اچھے کی کوشش کرو, لالچ نہ کرو. اور اس کے اندر جو امام علی نے مثال رکھی, حضرت آدم کی رکھی, کہا آدم خداوند عالم کی جنت سے اسی طمع اور لالچ کے نتیجے میں نکال دیے گئے. میں نہیں کہہ رہا, امام علی کہہ رہے ہیں. ایک طمع ہوئی حضرت آدم کو کہ میں اس درخت کے نزدیک بھی جاؤں جس کو خداوند عالم نے منع کیا تھا, لیکن پھر کیا ہوا, بہک گئے. کس کے بہکائے میں آئے؟ شیطان کے بہکائے میں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, قرآن کے الفاظ ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آگے. بہکنا اس معنی میں نہیں جس میں اور آپ بہکتے, نہیں, وہ ہم نبی ہیں, معصوم ہیں. ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے ترک اولا کی بحث ہے جو انبیاء کے ساتھ ہے. ہمارا اور آپ کا وہ نہ مقام ہے نہ ہم اپنے اس میں مقایسہ کر سکتے ہیں. ہاں, ترک اولا ہے. خدا نے کہا جو قرآن کی زبان ہے وہ بیان کروں, ولم نجد له عزما, ہم نے آدم میں عزم اور ارادے کی کمی دیکھی. بس یہ سمجھ لیں, عزم اور ارادے کی کمی تھی جو آدم علیہ السلام سے اتر کے اولا ہو گیا. امام علی نے کہا تین چیزیں ہلاکت کریں گی, ہلاکت کا سبب ہے. پہلی چیز طمع ہے, لالچ نہیں کرو, زندگی گزارو, آگے بڑھنے کی کوشش کرو, لالچ کے ساتھ نہیں کرو, محنت کرو, خدا پہ چھوڑو. دوسری چیز امام علی نے کہا حسد ہے, حسد تباہی کا سبب ہے. یہاں امام علی نے جو مثال رکھی, کس کی رکھی؟ حابیل اور قابیل کی. دو بھائی ہیں روح زمین کے اوپر, آدم, آدم کی دو اولادیں, سگا خون, اور ان دو اولادوں کے اندر جب حسد آیا, نتیجے میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر ڈالا. دوسری مثال جو کل آپ کے سامنے گزری, حضرت یوسف کی مثال, حضرت یوسف کے بھائیوں کا حسد ہوا, اس حسد میں یوسف کے ساتھ اتنے سارے کاموں کو انجام دے دی. تیسری چیز امام علی نے کہا تکبر ہے. تکبر کا نتیجہ یہ نکلا کہ شیطان خدا کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا. بس توجہ کیجئے گا عزیز, خدا چاہتا ہے میں اور آپ دعا کے ذریعے سے آگے بڑھیں. جوانوں کے ساتھ بھی مخصوص کہہ رہا ہوں, جو مشکل پیش آئے خدا کی بارگاہ میں جاؤ, بیٹھو, اپنے الفاظ میں خدا کو پکارو, واجب نمازوں کے علاوہ, واجب نمازوں کے علاوہ خدا کے ساتھ بیٹھیں, گفتگو کریں. اگر سلیقہ نہیں آتا تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز صحیف سجادی ہے. اٹھائیں, دیکھیں کس طرح سے امام نے پکارا. بیماری کے اندر کی دعا اس میں موجود ہے, شکرانے کی دعا اس میں موجود ہے, دشمن سامنے آ گیا اس کی دعا اس میں موجود ہے, ہر چیز سے متعلق دعا موجود ہے. یہ مناجات خمسہ عشر اٹھا لیجئے, 15 عنوان ہیں, 15 عنوان مناجات خمسہ عشر, 15 دعائیں. انسانی نفسیات کی جتنی حالتیں بنتی ہیں ان میں سے ہر حالت پہ ایک دعا موجود ہے. امام نے ایک ایک رگ کے مطابق دعا دی. بس توجہ کیجئے گا, زحمت تمام کروں. اور دعا انسان کو نجات عطا کرتی ہے. امام سجاد نے دعا کا راستہ اپنایا. شب جمعہ ہے, دعاؤں کی رات ہے, دعاؤں کی قبولیت کی رات کہی جاتی ہے. دعا میری اور آپ کی زندگی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے. آئمہ علیہ السلام دعاؤں کے ذریعے سے آگے بڑھتے تھے. دعا انسان کو خداوند عالم کا جو ہے بارگاہ کے اندر مقام عطا کرتی ہے. خدا نے بیان کیا, قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم, آخری آیت. قل ما یعبأ بکم ربی, کہہ دیجئے اے حبیب, خدا پیغام دلوا رہا ہے, کہہ دیجئے ما یعبأ بکم ربی, خدا تمہاری پرواہ کرتا ہی نہیں. یہ سخت جملے ہیں. وہ رحمان رحیم خالق, تمہاری پرواہ ہی نہیں کرتا خدا. ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم, اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو.
یعنی میں خدا کی بارگاہ میں کس چیز کے ذریعے سے مقام حاصل کر پا رہا ہوں؟ دعا کے ذریعے سے. یعنی اگر تم دعا نہیں کرو گے تو اس کا ریورس ترجمہ پڑھ لیجئے, تم دعا نہیں کرو گے, میری طرف رخ نہیں کرو گے, مجھ سے بے نیازی کا اظہار کرو گے تو مجھے بھی تمہاری پرواہ نہیں. یہ خدا بیان کر رہا ہے, قرآن کی آیت حدیث نہیں ہے. ما یابعو بکم ربی لولا دعاؤکم, تمہاری دعا نہ ہوتی خدا تمہاری پرواہ نہ کرتا. اگر تمہاری خدا کو پرواہ ہے تو اس لیے کہ تم دعا کرتے ہو, اس لیے کہ تم خدا کی بارگاہ میں آتے ہو, اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو, اپنی عاجزی کو بیان کرتے ہو. بس خدا کو یہ عاجزی پسند ہے. خدا خدا کو یہ عاجزی پسند ہے. شب جمعہ مخصوص ہے دعاؤں کے لیے, دعاؤں کی قبولیت کے لیے, دعاؤں کو خدا کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے. خدا کا دروازہ مخصوص ان جوانوں سے کہہ رہا ہوں کسی بھی وقت بند نہیں ہوتا. ہمارے یہاں کوئی خاص دن نہیں ہے خدا کو پکارنے کے لیے, جیسے بعض مذاہب میں کہ اتوار کو آؤ اگر خدا کو پکارنا ہے تو. ہمارے یہاں نہیں, ہمارے یہاں جس حالت میں ہو خدا کے سامنے ہو. وہ معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں ہو خدا کے سامنے ہو. خدا نے کہا یا حبیب جب یہ تم سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي, جب میرے بارے میں تم سے سوال کریں کہ میں کہاں ہوں تو جواب دو فَإِنِّي قَرِيب, ان کو جواب دو میں بہت نزدیک ہوں. اب میں اس کو اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, یعنی فقط مجھے محسوس کرو میں تمہارے بہت قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ, جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں. عزیزوں پاس یہ جواب ضروری نہیں, میں ضروری نہیں یعنی میں اپنے کان سے سنیں, یہ جواب خدا دیتا ہے, وہ وعدہ کرنے والا ہے. ہاں بعض اوقات ہماری دعاؤں کے اندر کچھ مسائل ہوتے ہیں, ہماری بہتری نہیں ہوتی تو ہمیں اس طرح سے استجابت نہیں ملتی جیسے ہم چاہتے ہیں, لیکن خدا دیتا ہے. کیسے دیتا ہے یہ اس پہ چھوڑیں. بعض دفعہ میں وقت ختم ہو گیا, بعض دفعہ ہماری کی ہوئی دعائیں ہماری نسل میں ظاہر ہوتی ہیں, وہ مصلحت خدا ہے, وہ جانتا ہے, محروم نہیں کرتا خدا. حتیٰ اگر فرض کر لیتے ہیں روایت کے سارے کے ذریعے بتا دوں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی دعا قبول نہیں بھی ہوئی, تو جب خدا کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور انسان اپنی رکی ہوئی دعاؤں کا اثر ثمر جزا دیکھے گا کہ میں نے جو دعا کی تھی اور دعا قبول نہیں ہوئی تھی, مجھے اس کے مطابق دنیا میں نہیں ملا تھا, تو انسان آرزو کرے گا کاش میں زندگی بھر دعا کرتا رہتا اور خدا کسی دعا کو قبول نہ کرتا, کیونکہ اتنا بڑا اجر ملے گا وہاں. کیوں؟ کیونکہ تم نے دعا قبول نہ ہونے کے باوجود مجھ سے آس لگانا نہیں چھوڑا. دعا قبول نہ ہونے کے باوجود تم مجھ سے امیدوار رہے, یہ تم مجھ سے امیدوار رہے, خدا اس کو چھوڑے گا نہیں, کمپنسیٹ کرے گا, جبران کرے گا. وہاں انسان دیکھے گا اپنی رکی ہوئی دعاؤں کے اثر کو, روایت نے بیان کیا, انسان عرض کرے گا کاش پوری زندگی دعا مانگتا رہتا اور کاش کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو آج اتنے بہترین اجر تک پہنچ چکا ہوتا میں. بس میں تمام کروں عزیزوں, دعاؤں کا راستہ امام سجاد نے لیا, شب جمعہ ہے, دعا کی رات ہے, دعا کے ذریعے سے آگے بڑھ سکتے ہیں. انبیاء نے دعا کے ذریعے سے نجات حاصل کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے مدائن کے اندر, پہنچے وہاں پہ جانے کے بعد کوئی ان کا نہیں ہے, ایک جگہ بیٹھ کر خدا سے دعا کرتے ہیں. دو خواتین آئی ان کی, یہاں کنویں سے پانی نکال کر دے دی اور دعا کی, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے میرے پروردگار جو خیر تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں. نبی خدا ہیں لیکن خدا سے دعا کر رہے ہیں, ایک جملہ ہے, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, خدایا جو خیر تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں. نتیجہ کیا ہوا؟ خدا نے دعا مستجاب کی. اس دعا کے نتیجے میں کیا ہوا؟ حضرت شعیب تک رسائی کروا دی. حضرت شعیب ایک نبی تک پہنچ گئی ہے. حضرت شعیب نے اپنی بیٹی سے شادی کی آفر دے دی, انہوں نے حضرت شعیب کی بیٹی سے شادی کر لی, ایک نبی کے ساتھ رہنے کا موقع ملا. جو بے گھر تھے, ظاہری طور پر بے آسرا تھے, ایک دعائیا جملے نے گھر بھی دے دیا, گھر والی بھی دے دی. یہ دعا ہے, توجہ کیجئے گا, اثر ہے خدا بندے عالم. انبیاء دعا کر, چھوٹی چھوٹی دعائیں. حضرت یونس شکم میں چلے گئے ماہی کے, کس چیز نے نکلوایا؟ خدا نے قرآن کریم میں بیان کیا کہ یونس تا قیامت اسی شکم ماہی میں رہ جاتے اگر خدا کو نہ پکارتے. قرآن کی آیت ہے, جا کے پڑھیے اس کو. اگر خدا کو نہ پکارتے, اگر تسبیح کرنے والے, دعا کرنے والے نہ ہوتے, قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے. کس چیز نے ان کو نکالا؟ دعا نے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اے میرے پروردگار اس تاریکی سے نجات دے, بے شک ظلم کرنے والا میں خود تھا, تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. بس توجہ کیجئے گا عزیزوں, یہ دعا ہے. کیا مانگیں دعا کے اندر؟ جو مانگنا ہے مانگیں,
خدا نے منع نہیں کیا. خدا نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ اپنے دسترخوان کا نمک بھی مجھ سے مانگا کرو. توجہ کیجئے گا بس آخری چند نکات. اپنے دسترخوان کا نمک بھی مجھ سے مانگا کرو. پروردگار اس نمک کو حاصل کرنے میں کتنی محنت لگتی ہے. خدا کہہ رہے نہیں ہے محنت کی بات نہیں ہے, بات یہ کہ تم اپنی عاجزی کے رشتے کو قائم رکھو. اپنے نفس میں یہ احساس مت آنے دو کہ میں یہ کام خدا کی مدد کے بغیر کر سکتا ہوں, یہ مت آنے دو. رسول اللہ کو خدا نے کہا اپنے جوتے کے ٹوٹے ہوئے تسمے کو بھی مجھ سے مانگو. بارہلا جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ, اس کی کیا حیثیت, کتنے کی ہے, لیکن خدا کیوں کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو, اس لیے کہ اس جوتے کے ٹوٹے ہوئے تسمے کے برابر بھی تمہارے دل کے اندر استغنا پیدا نہ ہو کہ میں خدا سے بے نیاز ہوں. تمہاری یہ جو حاجت ہے, جو تمہاری نیاز مندی ہے, یہ خدا کے سامنے جائے کہ پروردگار حتیٰ جو ظاہری چیز ہے, نمک ہے, دسترخوان کا جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ ہے, یہ میں مہیا کر سکتا ہوں, لیکن یہ بھی جب کر پاؤں گا جب تیری جانب سے اذن ملے گا. یہ ایمان ہے خدا کے اوپر, یہ ایمان چاہیے. بس کچھ نہیں کر سکتا میں سوائے اس کے کہ خدا کی جانب سے مجھے اذن ہو, سوائے اس کے کہ خدا میری طرف توجہ کرے. اسی لیے رسول اللہ کی وہ دعا, الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا, یہ جناب رسول اللہ کی دعا بھی ہے, جناب سیدہ کی بھی ہے. جملہ ترجمہ, الہی لا تکلنی الی نفسی, میرے پروردگار مجھ کو میرے حال پہ نہ چھوڑنا, ایک سال کے لیے, دو سال کے لیے نہیں. لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, پروردگار میرے نفس پر, میرے حال پہ مجھے نہ چھوڑنا, طرفۃ عین ایک پلک کے جھپکنے کے برابر بھی, ایک پلک کے جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا. یعنی اگر تو نے ایک پلک کے جھپکنے کے برابر بھی مجھے چھوڑ دیا, ہلاک ہو جاؤں گا. رسول اللہ کی زوجہ نے پوچھ لیا سوال, یا رسول اللہ آپ خدا کے اشرف الانبیاء ہیں, سب سے بہتر شخصیت کائنات کی, آپ خدا سے کہتے ہیں ایک حال کے لیے نہ چھوڑے, ایک لمحے کے لیے نہ چھوڑے آپ کے حال پہ. رسول اللہ نے جواب کیا دیا, تم نے دیکھا نہیں میرے بھائی یونس کے ساتھ کیا ہوا, ایک لمحے کے لیے خدا نے اس کو حال پہ چھوڑا. وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَازِبًا فَظَنَّ أَنَّهُ لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ, غصے میں نکلے تھے نا, خدا کی طرف سے ایک پیغام تھا. ظاہراً یہاں پر بھی ایک ترک اولا کا معاملہ ہے, ایک ترک اولا ہوا, یعنی ایک لمحے کے لیے نکلے, خدا نے چھوڑا ایک لمحے کے لیے حال پر, نتیجہ کیا ہوا, شکم مائی میں رہنا پڑا. اور رسول اللہ کے جملے, یعنی ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو خدا سے بے نیاز مت سمجھو, بس جو مانگنا ہے خدا سے مانگو. لیکن عزیزوں وہ مانگنا چاہیے دنیا آخرت میں کام آئے. اس کو چوتھے امام کی دعا سے لنک کروں, مصائب بھی اسی کے ساتھ ہیں. کیا مانگیں خدا سے, سب مانگ لیں, جو مانگنا مانگیے, مگر خدا پہ چھوڑ دیجئے, جو دینا چاہتا ہے اس کو لیجئے, اسے آپ کی اور ہماری مصلحت کا پتہ ہے. اور اتنا اب آپ کے دلوں کے ساتھ نزدیک ہوتے ہوئے ایک جملہ کہہ دوں کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ خدا ہم سے زیادہ ہم پر مہربان ہے. کیوں کہہ دیا یہ جملہ, پورے یقین سے کہہ رہا ہوں, اس لیے ہم سے زیادہ مہربان ہے کہ خدا وند عالم نے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے لیے ان چیزوں کا فیصلہ کیا ہمارے لیے کہ جو انتہائی قیمتی اشیاء تھیں. کن چیزوں کا فیصلہ کیا, آپ اس فرش عزا پر ولایت علی ابن ابی طالب لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. صلی اللہ یا اللہم صلی علی محمد. سوال ہے آپ سب سے, بچوں سے بھی, بڑوں سے بھی, سب سے, آپ کی نگاہ میں آپ کے پاس اس دنیا کے اندر کوئی ایسی شے موجود ہے جس کی قیمت ولایت علی سے زیادہ ہو؟ چھوڑنے پہ تیار ہیں اس ولایت کو؟ دسویں امام کے پاس شخص آیا, مولا نادار فقیر, مولا نے کہا اچھا مدد کروں گا تیری, کتنا پیسہ چاہیے؟ اس نے بیان کیا, مولا اتنے پیسوں کی ضرورت ہے. امام نے کہا ٹھیک ہے میں مدد کرتا ہوں لیکن ایک شرط پہ. مولا کیا شرط ہے؟ میرے ساتھ ایک معاملہ کر لے. مولا کیا معاملہ ہے؟ تیرے پاس کچھ ہے میں تجھ سے کہوں گا تو وہ مجھے دے دے, پیسے میں تجھے دے دیتا ہوں. مولا تیار ہوں, ویسے تو کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں کچھ ہے تو ہوگا. امام نے کہا ٹھیک ہے تو قبول کر. اس نے کہا قبول ہے. امام نے کہا 10,000 درہم دیتا ہوں. ٹھیک ہے مولا لینے پہ تیار ہوں, بدلے میں کیا دوں؟ امام نے کہا ہماری جو محبت تیرے دل میں اس کو نکال دے. اس نے کہا مولا یہ تو نہیں کر سکتا. امام نے اضافہ کیا اچھا 20,000 درہم لے لے. مولا نہیں کر سکتا, اتنے لے لے, نہیں لے. مولا نے کہا آدھی دنیا دے دوں. توجہ سنیے گا, واقعہ ہے, حقیقی واقعہ ہے اور یہ ہم سب کے ساتھ ہے. مولا نے کہا آدھی دنیا دے دوں, راضی ہے؟ اس نے کہا مولا پوری دنیا بھی دے دیں تو اس کے مقابلے میں آپ کی محبت نہیں نکال سکتا دل سے. اس کے بعد یعنی میں اپنے الفاظ میں بیان کروں، مولا پوری دنیا بھی مل جائے گی اور آپ کی محبت چلی جائے گی تو فقیر ہو جاؤں گا، اور یہی جملہ امام نے بیان کیا مسکراتے ہوئے، یعنی آئمہ نے کیوں یہ کام کیا؟ تاکہ ہمیں احساس ہو ان کی محبتوں کا، آئمہ نے اس لیے کام کیا ماننے والوں کے ساتھ، پیغام دیا ہے ہمیں کہ پہچانو اپنے آپ کو کہ ہمارے ساتھ تمہیں خدا نے وابستہ کیا. امام نے کہا مجھے تعجب ہے اس شخص کے اوپر جو آ کر کہتا ہے میں فقیر ہوں نادار ہوں، مگر اس کے پاس ایک ایسا گوہر موجود ہے کہ جس کے بدلے وہ پوری دنیا کو چھوڑنے پہ تیار ہے، پھر بھی کہتا ہے میں فقیر ہوں. یہ کیسا فقر ہے؟ خدا مند عالم نے ہمارے اور آپ کے لیے اچھا فیصلہ کیا ہے نہیں کیا؟ ہم اس کو ہم اس طرح بیان کرتا ہوں کہ آپ اس عالم ملکوت کے اندر جا کر تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے، کوشش کیجئے جتنا ہمیں بیان کیا گیا روایات کے ذریعے سے اس کو تصور کے اندر لے کر جائیے، اور سوچئے جو امام حسین علیہ السلام پر بہنے والا آنسو ہے اس کی عظمت کو وہاں تلاش کیجئے. امام حسین پر بہنے والے آنسوؤں کو دیکھیے، عالم ملکوت میں اس کی کیا قیمت ہے، کیا قیمت. خداوند عالم ہر آنکھ پر رحم نہیں کھاتا، اس آنکھ پر رحم کھاتا ہے جس میں یا تو خشیت خدا میں آنسو بہے یا حسین کی مظلومیت پہ آنسو بہے. یعنی جو آنسو خدا کی توجہ محبت رحمت مغفرت کو کھینچ لے اس کی قیمت کتنی زیادہ ہے، جو آنسو جناب سیدہ کی محبت کا سبب بن جائے اس کی قیمت کتنی زیادہ ہے. آپ ان آنسوؤں کے ذخیرے کے ساتھ اس دنیا میں آئیں کہ نہیں آئے، خدا سے دعا کریں، مانگیں، خدا پر چھوڑ دیں. وہ خدا مہربان ہے، ہمارے ساتھ بہت مہربانی کر چکا ہے کہ اس نے ہمیں ولایت علی سے وابستہ کیا ہے، امام حسین کا زادار بنایا ہے، جناب سیدہ کا غمخوار بنایا ہے. بس وہ خدا پھر ہمیں کم نہیں دے گا، ہم خدا کے راستے پر چلیں، خدا کی توسل کے ذریعے سے آگے بڑھیں. عزیزوں خدا سے کیا مانگیں؟ چوتھے امام نے سکھایا، اللہم انی اسألوک حبک، خدایا میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کر رہا ہوں. کیا مانگو خدا سے؟ محبت خدا مانگو. اللہم انی اسألوک حبک وحب من یحبک، خدایا تیری محبت بھی مانگ رہا ہوں اور ہر وہ شخص کے جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت بھی مانگ رہا ہوں. یہ مانگو خدا سے. وحب كل عمل يوصلني الى قربك، خدایا ہر اس عمل کی محبت بھی دے دے جو مجھے تیری قربت کے نزدیک کر دے، جو تیرا قرب عطا کر دے. بس یہی سے مسائب پر آ گیا، جو تیرا قرب عطا کر دے، مجھے ہر اس عمل کی محبت دے دے. خدایا اگر حسین پہ رونا تیری نزدیکی کا سبب ہے، مجھے پھر امام حسین پہ رونے کے لیے آنسو عطا کر دے. خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے عزیز و امام حسین آسان راستہ بھی ہیں اور اہم راستہ بھی ہیں. ہم اور آپ زیارتوں میں کیا پڑھتے ہیں؟ امام حسین کو مخاطب کر کے، یا ابا عبد اللہ انی اتقرب الی اللہ، اے ابا عبد اللہ میں خداوند عالم کے نزدیک ہو رہا ہوں. کس کے ذریعے سے؟ آپ کے ذریعے سے. خدا سے کیا مانگا؟ امام سجاد نے کیا مانگا؟ خدا سے محبت مانگو، جس سے خدا محبت، جو خدا سے محبت کرتا ہے وہ مانگو، اور ہر وہ عمل جو خدا کے نزدیک کر دے اس کو خدا سے مانگو. امام حسین کا راستہ یہ. عزیز ہوں میں اپنی زبان بیان نہیں کر رہا، زیارت ناحیہ کے کچھ ٹکڑے آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہا ہوں، مصائب بھی اسی پہ پڑھوں گا. زیارت ناحیہ جو امام زمانہ کا مرثیہ ہے، چونکہ آج شب جمعہ ہے، آنے والی صبح امام زمانہ کی ہے، اسی کے چند جملوں پہ آپ کی زحمت تمام کر دوں گا. عزیزوں اسی زیارت ناحیہ میں زمانے کا امام، جو خود امام ہے، معصوم ہے، حجت خدا ہے، وہ حجت خدا امام حسین کو یاد کر کے کیسے سلام کر رہا ہے. سلام علیکا سلام العارف بحرمتک، آپ پر سلام ہو اے امام حسین، اس شخص کا سلام جو آپ کی حرمت کی معرفت رکھتا ہے، یعنی پہچانتا ہے آپ کتنے عظیم ہیں. السلام علیکا سلام العارف بحرمتک، اس کا سلام قبول کیجئے جو آپ کی حرمت کا وہ رکھتا ہے. المخلص لولایتک، اس کا سلام قبول کیجئے جو آپ کی ولایت میں مخلص ہے. وہ مخلص کیسے؟ آگے مصائب کے جملوں میں آ جائے گا. ابھی خود امام زمانہ کی ولایت ہم پر واجب ہے، امام زمانہ کہہ رہے ہیں میں امام حسین کی ولایت سے مخلص ہوں. توجہ کیجئے گا زیارت ناحیہ کے اندر. المتقرب الی اللہ بمحبتک، اللہ اکبر، خود امام زمانہ خدا تک پہنچنے کا دروازہ ہے، خود امام زمانہ خدا کا قرب حاصل کرنے کا راستہ ہے. ہمیں دعا میں سکھایا گیا، اپنی دعا میں مانگو خدا یا ہماری نماز روزے دعا کو امام زمانہ کے صدقے قبول فرما. امام زمانہ کہہ رہے ہیں المتقرب الی اللہ بمحبتک والبراءۃ من اعدائک، اس کا سلام قبول کیجئے جو آپ کے ذریعے سے خدا کی نزدیکی چاہتا ہے. امام حسین کی عظمت ہے یہ. امام زمانہ بیان کریں. پس امام حسین کا راستہ خدا مند عالم کی قربت کا راستہ ہے. عزیزوں یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں امام زمانہ نے اس طرح بیان کیا. اب وہ جو مخلص ہیں ولایت کے اندر امام زمانہ کی امام حسین کی, وہ کس طرح سے بیان کر رہے ہیں, آئیے ان کی اخلاص کو دیکھیں. میں اسی پہ مصائب ختم کر دوں گا, مصائب میں زیادہ نہیں ہے کہ چند ٹکڑوں کو پڑھوں گا. امام زمانہ کا مرثیہ اللہ اکبر, چونکہ ہمیں نہیں سننے کو ملتا اکثر اوقات, ہم اس کو نہیں پڑھ پاتے ہیں. حق ہے امام زمانہ کا کہ انہوں نے کن الفاظ میں اپنے جد کو یاد کیا. آج آخری مجلس میں پڑھ رہا ہوں. سلام و من قلبہ بمصاب کا مقروح, اس شخص کا سلام قبول کیجئے, امام حسین اور امام زمانہ, امام زمانہ امام حسین سے کہہ رہے ہیں, اس کا سلام قبول کیجئے کہ جس کا دل آپ کی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے. سنتے رہیے روتے رہیے, زمانے کے امام کے جملے. میں کہوں گا ایک جملہ بڑھ کر کے, ساتھ دیجئے امام زمانہ کا اس گریے کے اندر, ساتھ دیجئے, تکلف سے کام مت لیجئے, زمانے کا امام ہے. بیٹھ جائیے کہ یہ مولا اگر آپ ہوتے تو آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے, آپ کی طرف سے مل گیا یہ کلام, ہم پڑھ رہے ہیں اور روئیں گے آپ کے, کس طرح آپ یاد کرتے ہیں. میں ترجمہ یہ پڑھوں گا چونکہ وقت زیادہ ہو گیا, عربی میں نہیں جا رہا میں. اس کا سلام قبول کیجئے کہ جو آپ جس کا دل آپ کے غموں پر گھرا ہوا ہے. اس کا سلام قبول کیجئے کہ جس کی آنکھوں سے آپ کی یاد میں لگاتار آنسو بہ رہے ہیں. عزیز آج چوتھے امام کی ہم نے مجلس تقریباً پڑھ دی, چوتھے امام کا ہم نے تذکرہ زیادہ کیا, وہ امام جس نے 35 سال آنسو بہائے ہیں. مگر میں آپ سے عرض کروں گا کہ زمانے کا امام وہ ہے جو 1200 سال سے آنسو بہا رہا ہے. اور کس طرح آنسو بہا رہا ہے یہ زیارت نہیہ میں آپ دیکھ لیجئے, 1200 سال ہو گئے امام, آگے آپ دیکھیں گے کہ روزانہ امام آنسو بہاتے ہیں. جس کی آنکھوں سے لگاتار آپ کی یاد میں آنسو بہ رہے ہیں, اس کا سلام قبول کیجئے کہ جس کا دل شکستہ ہے. اس کا سلام قبول کیجئے کہ اگر وہ کربلا کے میدان میں ہوتا تو آپ کا اپنی جان سے دفاع کرتا, اپنے نفس کو ڈھال بنا دیتا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا, آپ کی طرف نہ تیر آنے دیتا, نہ نیزہ آنے دیتا, نہ پتھر آنے دیتا. اس زمانے کے امام کا مرثیہ عزیز و بس اسی پہ سنیے گا. اور آپ کے سامنے جہاد کرتا, آپ کے دشمنوں سے لڑائی کرتا, وہ شخص آپ کے اوپر اپنی روح, اپنا نفس, اپنا جسم قربان کر دیتا. امام زمانہ ہے امام حسین کا مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں, اپنا روح, اپنا جسم, اپنی جان, اپنی مال, اپنی اولاد سب آپ پہ قربان کر دیتا, اپنے گھر والوں کو آپ کے گھر والوں کی سپر بنا دیتا. اب کچھ کچھ جگہ اپنے الفاظ ڈالوں گا, یعنی جو تازیانہ جناب زینب کی طرف آ رہا تھا اسے اپنے گھر والوں کے ذریعے سے روکنے کی کوشش کرتا. اجرکم اللہ. بس اے میرے مولا, اب جب کہ مجھے زمانے نے آپ کی نصرت سے دور کر دیا, میں آپ کی مدد کرنے کے قابل نہ رہا, زمانے نے مجھے آپ سے دور کر دیا, فلا اندبنک صباحن ومسا. ہم تو کبھی کبھی مجلس میں آ کر روتے ہیں, امام کہہ رہے ہیں بس اب میں ان تمام حسرتوں پر صبح اور شام آنسو بہاؤں گا. صبح بیٹھوں گا یاد کروں گا آپ کی مصیبتوں کو, شام بیٹھوں گا آپ کی مصیبتوں کو یاد کروں گا. صباحن ومسا ولا ابکی ان لک بدل الدموع دما, آنسو کے بدلے خون بہاؤں گا, خون کے آنسو سے روؤں گا, آپ پر حسرت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے گی. اللہ اکبر. یہ جملے امام زمانہ کے عزیزوں. بس آگے چل کے امام کہتے ہیں, سلام کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کے صبر پر اے میرے مولا حسین ملائکہ نے آسمان پر تعجب کیا. اب وہ کون کون سا صبر ہے, وقت ختم ہو گیا. شاید امام زمانہ کا اشارہ ہو جب جوان بیٹا سامنے ایڑیاں رگڑ رہا تھا, اس کے سینے میں برشی کا پھل لگا ہوا تھا. ارے ابراہیم نے تو آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے بچے کے گلے پر چھری پھیرنا چاہی تھی, مولا آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی تھی. جوان بھی وہ تھا جس کی شباہت رسول اللہ کے ساتھ تھی, مگر آپ کا صبر تھا, آپ نے اپنے ہاتھ سے جوان کے سینے سے برچی کا پھل نکالا تھا. عجب نہیں امام زمانہ کہتے ہیں آپ کے صبر کو دیکھ
کر ملائکہ نے آسمان پر تعجب کیا. عزیزو کون سا منظر ہوگا عجب نہیں زمانے کے امام کی نگاہ میں وہ وقت ہو جب میرا مولا چند قطروں کے لیے اپنے چھوئے مہینے کے بچے کو ہاتھوں پر لایا تھا مگر چند قطرے پانی نہ ملے تیرے سے شعبہ چلا. حسین کا علی اصغر ہاتھوں پر قربان ہو گیا مگر حسین نے بیتابی نہ دکھائی. یہ صبر دیکھ کر ملائکہ تعجب میں پڑ گئے. دشمن نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا, ہر طرف سے آپ کو گھیر کر آپ کی اہل حرم کے درمیان رکاوٹ بن گئے. وہ وقت بھی آ گیا جب آپ کو آپ کی سواری سے نیچے گرا دیا گیا. آپ زخموں سے چور زمین پر گر پڑے. یا امام زمانہ جانے ان جملوں کا درد کتنا ہے. میرا مولا کہتا ہے صبح و شام روتا ہوں انہیں جملوں کو یاد کر کر کے روتا ہوں. ارے وہ وقت آیا جب موت کا پسینہ آپ کی پیشانی پر آنے لگا, آپ کی سانسیں رکنے لگی. اللہ اکبر. وہ خشک گلا جس میں خنجر بھی نہ چل رہا تھا آپ کی سانسیں رکنے لگی. وہ وقت آیا جب آپ کی سواری نے اپنے چہرے کو خون میں آغشتہ کیا. ارے اب جو چلا خیموں کے درمیان سواریوں نے زین کو بیبیوں نے زین کو پلٹا ہوا دیکھا. اب جو پلٹا ہوا دیکھا وہ نالا بکا کرتی بھی باہر آ گئی. ارے کوئی اپنے چہرے کو پیٹ رہی تھی, کوئی اپنے سر کو پیٹتی تھی. وہ حسینا وہ غربتا کی آواز تھی آخری جملے. وہ شمر چال سنا لا صدریک. ارے یہ وہ وقت بیبیاں در خیمہ پہ ماتم کر رہی تھی, وہاں شمر خنجر لیے آگے بڑھ رہا تھا. وہ شمر چال سنا لا صدریک. ارے شمر آپ کے سینے پر سوار تھا اپنی کند دھار کند چھری سے آپ کے گلے میں ضربتیں لگا رہا تھا. وہ وقت آیا بہن کو بھائی دکھائی نہ دیا, ایک سا ایک چڑھائی پر چڑھ گئی, زمین کربلا بچھی. اب جو منظر نظر آیا دوش رسالت کا سوار مقتل گاہ میں پڑا ہوا ہے, شبر خنجر لیے بڑھ رہا ہے, زینب سے برداشت نہ ہوا. یا رسول اللہ آسمان پر ملائکہ آپ پر درود و سلام بھیج رہے ہیں, آپ کا حسین خاک و خون میں غلطا. بس آخری جملہ امام زمانہ کا. بس وہ وقت آ گیا آپ نے اپنی سانسوں کو روک لیا. ارے سر کٹا نیزے پر بلند ہو گیا, آندھی آئی اندھیرا چھا گیا. سید سجاد سے زینب نے کہا میرا بھائی دکھائی نہیں دیتا. سید سجاد نے کہا بھوپی اما خیمے کا پردہ ہٹائیے. اب جو خیمے کا پردہ ہٹا سید سجاد کی آواز آئی, السلام علیکم یا مولا. ارے زینب نے کہا میرا بادشاہ آیا کہاں ہے. سید سجاد نے کہا بھوپی اما وہ نو کے نیزا سر.
سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. الا لعنه الله على القوم الظالمين. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد واخر تابع له ولا ذلك. اللهم لعنهم جميعا. بارے اللہ اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار تیری رحمت کے واسطے اس فرش عزا پر موجود تمام مومنین و مومنات کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ان مومنوں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عنایت فرما. دنیا میں جہاں بھی عزاداران اب عبداللہ الحسین آباد ہیں ان سب کو محفوظ فرما. جتنے بھی جلوس آئے عزاد دنیا میں جہاں کہیں باقی ان جلوسوں کی حفاظت فرما. پروردگار تیری رحمت کا واسطہ پاکستان کو استحکام نے عنایت فرما. پروردگار پاکستان کی ملت تشیع کو متحد منسجم ہو کر آگے بڑھنے, اپنے حقوق کا دفاع کرنے کی صلاحیت اور توفیق عنایت فرما.
پروردگار تمام مراجع اعظم کو، رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔